ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون درود بيجي محمد وعلى محمد عزیزان محترم ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سے متعلق کچھ نکات کو موضوع سخن قرار دیا. روزانہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ رسول اللہ کی حیات سے متعلق اس سے اپنی زندگیوں میں کچھ حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. آج جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے 33. خداوند عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے رسول، اے محمد، خداوند عالم جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں ان کو خدا عذاب نہیں کرے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. خداوند عالم ان لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا اور یہ جب تک استغفار کر رہے ہیں. درود پڑھیے گا محمد علی محمد. بس ام کی دو وجوہات ہیں. ام سے مراد یعنی لوگوں کو جو خداوند عالم نے اطمینان دیا. وہ انما ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے کی جو اقوام تھیں، جو انبیاء کی قومیں تھیں، خداوند عالم نے بہت ساری قوموں کو عذاب دیا جن قوموں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، انبیاء کی باتوں کو جھٹلایا، انبیاء کے بعد ان سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا نہیں کیا، طرح طرح کی برائیوں میں پڑ گئے. خداوند عالم نے ان قوموں کو عذاب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ خداوند عالم ان کے وجود کی برکت سے اس امت پر سے عذاب کو اس ظاہری دنیا میں اٹھا لیتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. خداوند عالم جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان کو عذاب نہیں کرے گا. اور دوسری خصوصیت وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک ان کے زبانوں پر استغفار ہے اس وقت تک خدا ان پر جو ہے وہ عذاب نازل نہیں کرے گا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا کہ پہلی جو وجہ امان تھی جس کی وجہ سے خدا نے ہمیں محفوظ قرار دیا تھا وہ اب دنیا سے جا چکی ہے. رسول اللہ اس دنیا میں نہیں ہے، لہذا پہلا جو آیت کا ٹکڑا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. خدا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان پر عذاب نہیں بھیجے گا. پہلا حصہ تو ختم ہو گیا، لیکن امام علی کہتے ہیں وہ امت کو چاہیے کہ دوسرے حصے کے ساتھ جڑی رہے. اگر عذاب الہی سے نجات چاہیے تو کیا کرے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہ جب تک ان کی زبانوں پر استغفار ہے، یہ طلب استغفار کرتے ہیں، خدا ان پر عذاب نہیں کرے گا. بس اس آیت کو تھوڑا سا بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ استغفار یعنی استغفار اس کی زبان پر آتا ہے جو انسان اپنی غلطی پر، کوتاہی پر متوجہ ہوتا ہے، ایک. دوسرا اپنی غلطی اور کوتاہی پر متوجہ ہونے کے بعد اس پر اصرار نہیں کرتا، نادم ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ اس پر نادم ہونے کے ساتھ ساتھ خداوند عالم سے مایوس نہیں ہوتا. تین خصوصیات ہیں استغفار کے اندر. یعنی پہلا اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہونا. یقیناً آپ بہت سے ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جو بڑے بڑے غلط کام انجام دیتے ہیں مگر اپنی غلطیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، حتیٰ انہیں کوئی توجہ کروانے والا متوجہ بھی کرے کہ بھائی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ کا یہ راستہ صحیح نہیں ہے، آپ نظریاتی طور پر عقیدے کے طور پر انحراف کا شکار ہو گئے ہیں، تب بھی وہ اپنی غلطی کے یعنی متوجہ نہیں ہوتے. اور بعض افراد متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اس غلطی کو جاری رکھتے ہیں، اصرار کرتے ہیں. خداوند عالم اصرار کو پسند نہیں کرتا. خداوند عالم نے انسانوں کو جائز الخطا بنایا ہے. جائز الخطا یعنی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. خداوند عالم نے ملائکہ کو نہ عقل دی ہے نہ شہوت دی ہے، شہوت اور غضب نہیں دی. عقل خاص عقل ہے، عقل انسانی معنی میں نہیں ہے جہاں ارادہ اور اختیار کی بحث ہو. عقل کو چھوڑ دیں، آپ شہوت کی طرف آ جائیں، غضب کی طرف آ جائیں. ملائکہ کے پاس یہ تمام خصوصیات نہیں ہیں، حیوان کے پاس عقل نہیں ہے. انسان وہ ہے جس کے پاس عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے. اور یہ جب خداوند عالم نے تمام غریزے انسان کے اندر رکھے ہیں تو خدا وہ ہے جو حکیم ہے، اور صاحب حکمت بغیر ہدف اور حکمت کے کوئی کام انجام نہیں دیتا. اگر خدا نے انسان کے اندر غضب اور شہوت کو رکھا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ انسانی حیات کو ہے، کما ان کے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اگر انسان کے اندر شہوت کا جذبہ نہ ہو، شہوت فقط ایک خاص معنی میں نہیں ہوتی، انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ بھی شہوت کی قسم ہوتی ہے. یعنی کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کو پسند کرنا، اس کو اپنے لیے حاصل کرنا، یہ قوۂ شہویہ کے اندر آتی ہے چیز. لہذا اگر انسان کے اندر یہ قوۂ شہویہ نہ ہو تو انسان اپنی زندگی کاموں کو چھوڑ دے گا، کمانا چھوڑ دے گا، اولاد کی محبت چھوڑ دے گا، اولاد کی محبت میں زحمتوں کو اٹھانا چھوڑ دے گا. اسی طرح اگر قوۂ غضب انسان کے اندر نہ ہو تو انسان کی زندگی میں سے غیرت کا خاتمہ ہو جائے گا. غضب ہے جو انسان کو غیرت میں لے کر آتا ہے. کچھ معاملات زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں انسان کو غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. دنیا کا ہر انسان خداوند عالم نے غیرت مند بنایا ہے. لہذا یہ تمام قوتیں جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہیں وہ خدا حکیم ہے، وہ خدا جانتا ہے. خدا نے ان چیزوں کو مارنے کا حکم بھی نہیں دیا. تربیت کا مطلب، تزکیے کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی شہوت کو مار ڈالے. نہیں، تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شہوت اور غضب کو مہار کرنے کی اپنے اوپر عادت ڈال لے، مہار کر سکتا ہو. شہوت کا سرکش گھوڑا اسے سوار کرا کے کہیں لے جا کے گرانا دے، اس کی سواری اس کے ہاتھ میں ہو، اسے معلوم ہو کہ کن لذتوں کو خدا نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے. جو حلال لذتیں ہیں خداوند عالم نے جائز قرار دیا، ان سے استفادہ کرے. اسے یہ معلوم ہو کہ کہاں خداوند عالم غضب کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، ان جگہوں پر جائز قرار دیتا ہے خداوند عالم غضب کرے. مثلا ناموس کا مسئلہ ہے، اب یہ انسان کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ اس کے گھر میں کوئی تانکا جھانکی کرے، اس کے گھر والوں کو دیکھے اور انسان کہے کہ نہیں، انسان کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، یہ بے غیرتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو خداوند عالم قبول کر لے، نہیں. حتیٰ توجہ کیجیے گا، ناموس کے مسئلے میں اگر کوئی انسان اپنے ناموس کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے، روایات اس کے بارے میں ہیں کہ یہ شہادت کی موت مرتا ہے. ناموس کا دفاع ہے، اپنی حرمت کا دفاع ہے. بس توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، وہ خداوند عالم نے بیان کیا سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کے اندر، امام علی نے بیان کیا، بس ایک چیز دنیا سے چلی گئی، رسول اللہ چلے گئے، اب اگر چاہتے ہو عذاب نہ ہو تو کیا کرو، وہم یستغفرون وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک یہ استغفار کریں گے تو خداوند عالم ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ استغفار کا مطلب ہے اپنی عاجزی کی طرف توجہ، اپنی کوتاہی کی طرف توجہ، اس پر اصرار نہ کرنا، اور خداوند عالم سے مایوس ہوئے بغیر اپنی اصلاح کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا. درود پڑی محمد والے محمد. بس خداوند عالم کے رسول کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے ذریعے سے خداوند عالم نے عذاب سے نجات دی. رسول اللہ کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہمیں استغفار کا راستہ دکھایا، استغفار کا راستہ سکھایا. البتہ آقا محسن قراتی اسی کے ذیل میں بیان کرتے ہیں، اسی آیت کے ذیل میں، کہ خداوند عالم نے اگر رسول اللہ جیسی ہستی کو اٹھایا تو یقیناً دو چیزوں کو چونکہ خدا نے استغفار کا ذریعہ قرار دیا ہے، تو کوئی اور ہوگا کہ جو رسول کی مانند امت کے لیے عذاب سے نجات کا سبب ہوگا. اور اس چیز کو ہم ولایت کے ذیل میں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے, چونکہ رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول کے جانشین برحق ہیں, اور رسول اللہ کے بعد امام علی کے لیے رسول اللہ خدا وند نے بیان کیا تھا کہ علی نفس رسول ہے, نفس رسول ہے. یا اسی طرح رسول اللہ کی وہ دیگر احادیث کے ہمارا پہلا بھی محمد ہے, آخر بھی, اول وسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, یعنی خدا وند عالم, جس کو ہم سادہ زبان میں اپنے یہاں حجت خدا کہتے ہیں. یہ حجت خدا بھی سبب بنتی ہے لوگوں کے اوپر سے عذاب کی برطرف ہونے کا. ہمارے اوپر عزیز علیہ محترم نہ معلوم کتنی مشکلات ایسی ہیں جو آ سکتی تھیں, لیکن زمانے کے امام کی دعاؤں کے سبب ہم مشکلات سے بچے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں متعدد واقعات موجود ہیں. خود امام نے ارشاد فرمایا ان غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم, ہم تمہاری دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے, کوئی کوتاہی نہیں کرتے, تمہاری دیکھ بھال ہے. ان غیر مهملین لمراعاتکم, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں تمہاری پرواہ نہ ہو, توجہ کیجیے گا, یعنی امام میسج دے رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ پردہ غیبت اگر ہے تو ہم تمہاری طرف سے غافل ہو کر بیٹھ گئے ہیں, ایسا نہیں ہے. ان غیر مهملین لمراعاتکم, ہم تمہاری دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ولا ناسین لذکرکم, تمہارے ذکر کو نہیں بھلاتے, یاد رکھتے ہیں. اور متعدد واقعات جو اس چیز کے بارے میں موجود ہیں, اس میں یہی ہے کہ امام کو جب لوگوں نے دیکھا, ملاقات کی, ملاقات امام کا راستہ کھلا ہوا ہے, ذہن میں رکھیے گا, ملاقات امام کا راستہ کھلا ہے, جس کو امام شرف ملاقات بخش دیں. اب جس نے اپنے نفس کو اس تزکیے تک پہنچا دیا کہ جہاں اس کے اندر اس نور کو سمونے کی کیفیت اور ظرفیت پیدا ہو گئی, وہاں یہ نور اس پر ظاہر ہو جاتا ہے. آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ خود حجت خدا اس امت کے اوپر عذاب کی برطرفی کا ایک سبب ہے. وسیعہ خدا وند عالم کی رسول اللہ کے ذریعے سے ہم پر برکتوں میں سے ایک برکت ہے. آج کا جو موضوع ہے, رسول اللہ کو خدا نے صاحب برکت بنایا ہے, ان کی وجہ سے اس کائنات کو خدا وند عالم نے دوام بخشا. رسول اللہ ہی لولا کا لما خلقت الافلاق, اے حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا اس کائنات کو ہی خلق نہ کرتا. اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے. عزیز خداوند عالم نے چند چیزوں کے لیے برکت کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا. میں اس بحث کو کیوں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, چونکہ ہماری اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے کہ ہم اور آپ خداوند عالم سے برکت کا سوال کرتے ہیں. برکت کیا چیز ہے؟ برکت کسی چیز کی کثرت کو نہیں کہتے, برکت کا تعلق کثرت سے نہیں ہے, برکت کا تعلق کسی چیز کے اثر سے ہے. توجہ کیجیے گا, یہ بحث وہ ہے جو شاید آپ کو خشک محسوس ہو لیکن ہم سب کی زندگی سے متعلق ہے. ہمیں خدا سے مانگنا بھی برکت ہی چاہیے. کثرت فضیلت کا سبب نہیں ہے, کثرت فضیلت کا سبب نہیں ہے, کم ہو مگر برکت ہو, اس کو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ مثالوں سے بیان کر دوں گا. پہلے قرآن کریم میں جہاں جہاں برکت کا لفظ ہے, کن کن چیزوں کو خدا نے برکت قرار دیا, اور رسول اللہ کی ہستی کے سبب سب کچھ ہے. مثلا اس کائنات کی جو خلقت ہے وہ کس چیز کے ذریعے سے ہے؟ وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے پانی کے ذریعے سے اس پوری کائنات کو حیات بخشی ہے. اور خدا وند عالم اس پانی کو سورہ قاف میں بیان کرتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جو برکت والا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, پانی کے ذریعے سے پوری کائنات کو حیات ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر شے کو پانی کے ذریعے سے حیات دی ہے, زندہ کیا ہے, یہ پانی برکت والا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ, اور اس کے ذریعے سے ہم نے باغوں کو اگایا. وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور جو بیج تم بوتے ہو, اگاتے ہو, کاٹتے ہو, یعنی فصل لگاتے ہو, ان فصلوں کو ہم نے اس پانی کے ذریعے سے نکالا ہے. تو پانی بنیادی عنصر ہے, اس کو خدا نے مبارک قرار دیا. اس کے بعد اگر ہم آئے, خداوند عالم نے زمین پر گھر کا تذکرہ کیا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین, پہلا گھر جو اس زمین کے اوپر قرار دیا گیا وہ مکے میں, یعنی وہی خانہ کعبہ ہے کہ جو مبارک ہے, بابرکت ہے, تمام دنیا کے رہنے والوں کے لیے، اور اس گھر کے اندر خداوند عالم نے ہدایت رکھی ہے انسانوں کے لیے، بس وہ گھر مبارک گھر ہے. اب وہ گھر یقیناً مبارک گھر ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی. ولادت کا اہتمام کیا ہے، وہ گھر یقیناً با مبارک گھر ہے. اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکاً وہدا للعالمین، یہ گھر مبارک گھر ہے کہ اس کے ذریعے سے خدا کائنات والوں کو ہدایت کرتا ہے. توجہ کیجیے گا، ہدایت کا ذریعہ ہے. بس یہ گھر مبارک ہے، اس کے اندر اس کی رسول اللہ کے ذریعے سے اس گھر کو تطہیر ملی. رسول اللہ جب آئے تشریف لے کر آئے اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ فتح مکہ کے وقت جب آئے تو امام علی کے ساتھ اس گھر میں رکھے ہوئے تمام بتوں کا خاتمہ کیا. اس کے بعد سے لے کر آج تک اس گھر میں کوئی بت ظاہری موجود نہیں ہے. اس گھر کا انتظام اب مشرکین کے ہاتھوں میں نہیں ہے، ظاہری مشرکوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بریکٹ میں کہتا ہوں نکل جاؤں فاسقوں کے ہاتھ میں ضرور ہے. جو زمین کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ فسق و فجور پھیلانے والے ہیں ان کے ہاتھ میں اس گھر کا اہتمام ہے. انشاءاللہ اس گھر کا اہتمام بھی بہت جلد صالحین کے ہاتھوں میں آئے گا. درود پڑھی محمد والے. اس لیے کہ اس مکے سے ہی وہ امام اپنا قیام کرے گا کہ جس کے لیے سورہ انبیاء کی 105ویں آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک ہم نے تو ذکر میں زبور کے بعد لکھ دیا ہے کہ اس زمین کو خدا صالحین کا ورثہ بنا دے گا، اور صالحین کا ورثہ بنانے کے لیے امام عصر کو خدا بھیجے گا، اور اس کے بعد جو دنیا کے اوپر حکومت ہوگی وہ امام عصر کی، اور اسی مکے سے امام کے قیام کا آغاز ہوگا. عزیز علی محترم، بہت خوبصورت منظر ہوگا وہ کہ جب امام زمانہ کی آواز اس کعبے سے بلند ہوگی. خداوند عالم نے اس دور کی خصوصیات کو بیان کیا. میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا، جان بوجھ کے ہٹاؤں تو آگے آپ کے سامنے ایک نقطہ بیان کر دوں، کعبے سے بات نکل آئی. خداوند عالم نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، مثلا قرآن کریم میں خدا نے جنت کا تذکرہ کیا ہے. وہ آپ میں سے کوئی مومن کبھی جنت میں گیا ہے، اس نے وہاں جا کے جنت کی چیزوں کو دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا. خدا نے ہمارے تصور اور تخیل کے لیے بہت ساری چیزوں کو قرآن کریم میں بیان کیا. مثلا تم جنت کے بارے میں سوچو کہ اس کے اندر نہریں ہوں گی، اور ایسی نہر ہوگی کہ جس کے اندر پانی کے بجائے دودھ بہ رہا ہوگا، مثلا جو قرآن میں بیان کیا. شہد کی نہر ہوگی، اس دنیا میں انسان کسی بھی زمین پر چلا جائے یقینی طور پر دودھ کی نہر اس کو کہیں نہیں ملے گی، سوائے اس کے کہ خود کسی جگہ کو گڑا کھود کر وہاں دودھ اس میں بہا دے. نہر نہیں ملے گی، شہد کی نہر نہیں ملے گی. خداوند عالم ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے. کیوں بیان کر رہا ہے؟ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہو. تم آپس میں ایک بھیڑ کے اوپر ایک انسان کا قتل کر دیتے ہو، تم اس سے اوپر آؤ. خداوند عالم تمہیں اس برکت والی زندگی میں لے جائے گا کہ جہاں تم ایسی زمین کے مالک ہوگے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے پانی نہیں ہوگا بلکہ مصفت دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ تخیل ہے، خدا خیال کروا رہا ہے، یعنی یہ حقیقت ہے لیکن خدا کہہ رہا ہے سوچو اس جگہ کو. تم اس دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے کھجور کے درخت کے اوپر لڑتے ہو، جو زمانے کے لوگ تھے، ایک ایک کھجور کے درخت کے اوپر، چند کھجور کے درختوں کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی تھیں، قبیلے آپس میں لڑ جاتے تھے، مر جاتے تھے. خداوند عالم کہہ رہے اس سے اوپر آؤ، تمہاری ظرفیت اس سے زیادہ ہے. خداوند عالم تمہارے لیے اتنے باغات بنا دے گا کہ جس میں تمہاری نگاہ اس کے آخر حد تک پہنچ نہیں پائے گی، اتنے بڑے باغات ہوں گے. یہ تخیل ہے. کیوں خداوند عالم کیوں اس تخیل کو ایجاد کر رہا ہے قرآن کی آیتوں میں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا فقط تخیل ہے، فقط امیجینیشن ہے، نہیں، تخیل فقط نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن دیکھا تو کسی نے بھی نہیں. جب دیکھا کسی نے نہیں تو اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ سوچو اس کے بارے میں، اس کو تھوڑا سا ذہن میں لے کر آؤ، اس کی خوبصورتی کو سوچو. اسی طرح امام عصر کے بارے میں خداوند عالم نے رسول اللہ سے لے کر تمام آئمہ کی زبانی ہمیں خصوصیات بیان کی ہیں. اب خدا چھوڑ دیتا، فقط اتنا کہہ دیتا جو روایت رسول ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے بہترین عمل انتظار فرج ہے، بس انتظار کرتے رہو. لیکن اس انتظار کو خوبصورت بنانے کے لیے خدا نے کیا کیا؟ خداوند عالم نے رسول اللہ اور آئمہ کی زبانی اس امام مہدی کی حکومت جو آئی نہیں ہے آنے والی ہے اس کی خصوصیات کو بیان کروایا ہے. کیوں بیان کروایا؟ تاکہ تمہارا انتظار خشک نہ ہو، تم اس انتظار کو شوق کے ساتھ کرو، تم اس انتظار کو پورے عقیدت کے ساتھ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم جب اس دور کے بارے میں سوچو گے تمہیں نظر آئے گا کہ اس کائنات میں ایسا زمانہ کہ جس کی نوید خداوند عالم کے رسول نے اپنے آخری وصی کے حوالے سے دی ہے، ایسا شاندار دور تو زمین پر آیا ہی نہیں کبھی. مثال کے طور پر ایسا شاندار دور کہ جس کے اندر انسان، اب مثال ہے، میں البتہ اس مثال کو بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ اور بیان کر دوں آپ مومنین کی خدمت میں کہ اس دوران غیبت کبریٰ میں ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، یقیناً ہماری ذمہ داریاں ہیں. دوران غیبت کبریٰ امام عصر کا غیبت کا دور ہے، ہم اور آپ ظہور امام کے حوالے سے اپنے اوپر ذمہ داری رکھتے ہیں. عزیزان محترم، اس کو میں اس مثال کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، کیا ذمہ داری ہے جو میری اور آپ کی ہے؟ ظاہر ہے ہر زمانے کے ہر زمین کے اوپر لوگ آمادہ ہو رہے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں واقعات، آپ نے سن لی، ایران کے اندر لوگوں نے آمادگی کر لی، کامیاب ہو گئے، انقلاب لے کر آ گئے، مثالی اسلامی حکومت قائم کر لی، لبنان کے مومنین نے کام کر لیا، بحرین کے مومنین کر رہے ہیں، یمن کے مومنین کر رہے ہیں، ہر جگہ کے مومن کر رہے ہیں. ہمارے لیے بھی ظہور امام تک پہنچنے کے لیے کوئی کام ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے. ہمارا نوجوان طبقہ بھی چاہتا ہے ہم بھی کچھ کریں. کیا کریں؟ ذہن میں فوراً حزب اللہ لبنان آتی ہے، یمن کے مومنین آتے ہیں، آنا چاہیے، مجاہد ہیں، لیکن آیا ہماری زمین بھی وہی زمین ہے؟ نہیں ہے. ہماری زمین پہ مسلحانہ کام ہے؟ نہیں ہے. مومن آمادہ ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، لیکن اپنی ذمہ داری کو وقت کے تحت انجام دیتا ہے. مومن خوف زدہ نہیں ہوتا کسی چیز سے. علی کا ماننے والا میدان جنگ، جو بھی میدان جنگ ہو، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن میدان جنگ کا تعین بھی علی کا ماننے والا ہی کرتا ہے. ہمیں امام علی نے یہ سکھایا، جہاں تلوار اٹھانے کا وقت ہے وہاں تلوار اٹھانی ہے، اور جہاں تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے وہاں تلوار نہیں اٹھانی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ جس وقت امام علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، اس وقت اہل بیت کے اوپر شدید ترین مصیبتیں آئی ہیں، وقت نہیں تھا تلوار کا. امام حسن مجتبی، جن کی شہادت کے ایام گزر گئے، امام حسن مجتبی شجاع ترین انسان تھے. بعض لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی بیان کرنے والے ان کے اوپر کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی صلح پسند تھے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ امام حسین جنگجو تھے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ امام حسن کو جنگ پسند تھی، خون پسند تھا، امام حسن کو خون پسند نہیں تھا. یہ تہمت ہے امام کے اوپر. امام مزاج کے پیچھے نہیں چلتا، امام مشیت الہی کے تحت قدم اٹھاتا ہے. مشیت الہی کے تحت جو مزاج پر چلے وہ امام نہیں ہوا کرتا، امام مرضی خدا کے تحت کام کرتا ہے، امام جو خدا چاہتا ہے اس کو انجام دیتا ہے. امام حسن مجتبی شجاع ترین انسانوں میں سے ہیں. اس کی ایک مثال سن لیجیے تیزی کے ساتھ، میں موضوع سے تھوڑا بہت آگے نکل گیا ہوں، لیکن اس کو سن لیجیے، اب میں یہاں تک بات لے آیا. امام حسن مجتبی، امام حسین جب صلح ہو چکی، کوفے کے اندر موجود ہیں، کوفے کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد امیر شام آتا ہے، مسجد کوفہ کے اندر آتا ہے، آنے کے بعد ممبر پر جاتا ہے، ممبر پر جانے کے بعد خطاب شروع کرتا ہے، مولا متقیان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسا کہ ہو رہا تھا اس کے زمانے کے اندر. اب تو صلح بھی ہو گئی ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھ رہا ہے کہ اب تو امام حسن نے صلح بھی کر لی ہے، اب تو یہ امام حسن کے ساتھ والے افراد جو ہیں وہ سرنڈر ہو گئے، لہٰذا اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا مضبوط ہوں. اب آ کر خطبہ دینا شروع کیا ممبر پر بیٹھ کر. امام حسن کی شجاعت پر بات کر رہا ہوں، یہ واقعہ سنا رہا ہوں. جیسے ہی اس نے خطبہ شروع کیا، امام علی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا شروع کیے، اور اس کے بعد امام حسن مجتبی کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی. امام حسین وہیں بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام جگہ سے اٹھنے لگے، اپنی جگہ سے قیام کرنے لگے کہ اس کو روکیں. امام حسن نے ہاتھ تھام کر روک لیا، کر رک جا. امام حسن مجتبی نے ان کو روکا، خود امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے. توجہ کیجیے گا، کب کی بات ہے؟ جب صلح ہو چکی. امیر شام کو یہ زوم ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، امیر شام کو زوم ہے کہ اب میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے، لہذا بیٹھ کر امام علی کے بارے میں بھی حرمتی کرنے لگا، خود امام حسن کے بارے میں پورے الفاظ استعمال کرنے لگا. امام حسن اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، پورا ماحول ہے، مسجد کوفہ ہے، بھری ہوئی ہے، اس کے سپاہی ہیں، جاؤ حشم ہے، اس کا سب کچھ ہے، فقط شجاعت امام حسن پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں. امام حسن مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر بیان کیا، ایھا الذاکر علیا، اے وہ کہ جو علی کا ذکر کر رہا ہے، ان الحسن و ابی علی، میں ہی حسن ہوں اور میرا بابا علی ہے. ابو انت معاویہ و ابو کا سخر. توجہ کیجئے گا، امام ان جملوں میں اس کا سلسلہ نسب اور اپنا سلسلہ نسب بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں جا کر کچھ نتیجہ دیں گے. امام حسن کی شجاعت پہ یہ بات یہاں تک آ گئی ہے. ایو الذاکر علی، اے علی کا ایسے تذکرہ کرنے والے، انا الحسن و ابو علی یا ابی علی، میں ہی حسن ہوں جس کا تو تذکرہ کر رہا ہے اور میرے ہی بابا کا نام علی ہے. انت معاویہ و ابو کا سخر، تو کون ہے؟ تو معاویہ ہے، تیرا باپ سخر ہے. سخر کہتے ہیں پتھر کو. توجہ کیجیے کہ امام نے اس کو اس کے منہ پر کس چیز سے تشبیہ دی ہے، وہ اس کے باپ کو. وہ انت معاویہ و ابو کا سخر، وہ امی فاطمہ، میری ماں فاطمہ ہے. وہ امو کا ہند، تیری ماں ہند. اگلا جملہ، وہ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جد کا عتبہ بن ربی، میرے جد میرے نانا کا نام رسول اللہ ہے، میرے نانا رسول اللہ ہیں، تیرا جد عتبہ ہے. اگلا جملہ بہت ہی خوبصورت ہے، وہ جدتی ختیجہ و جدتوں کی قتیلہ، میری دادی خدیجہ ہیں، تیری دادی قاتلہ ہے. منہ پہ امام حسن نے مشتبہ نکال لیا، وہ جدتی کا، وہ جدی خدیجہ و جدتوں کی قتیلہ. اس کے بعد امام نے جملہ کہا، فلعن، خدا وند عالم اس کے اوپر لعنت کرے. کس کے اوپر؟ من اخملنا ذکرن، کہ جو ذکر میں نام میں پست نام ہو خدا اس پہ لعنت کرے. پہلے پورا اس کا سلسلہ حسب نسب بیان کر دیا، تو کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے، تیرا جد کون ہے، تیری جدہ کون ہے، ثابت کر دیا کہیں سے بھی تم نامور نہیں ہو. اس کے بعد امام نے کہا، خدا اس پہ لعنت کرے جس کا حسب و نسب پست ہے، جس کا شر پرانا ہے. یہ جملے امام کے، من شرنا قدیما و حدیثا، جس کا شر پرانا ہے، یعنی جس کو سب جانتے ہیں کہ ان کے خاندان کے کارنامے کیا ہیں. یہ امام حسن مصطفیٰ نے کہاں کیا؟ جہاں مسجد کوفہ میں وہ آیا صلح کے بعد، اس غرور کے ساتھ آیا کہ اب میرے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ کچھ کہہ سکے، امام نے یہاں پر قیام کیا. یہ ایک واقعے سے سنایا کہ امام حسن مصطفیٰ شجاعت، امام حسن مصطفیٰ کی شجاعت تھی. جنگ صفین میں امام حسن نے ایسی تلوار چلائی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے کہا تھا، اس کو جا کر روکو، مجھے خدشہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد کو کوئی صدمہ لاحق نہ ہو جائے. جنگ صفین کے اندر محمد حنفیہ سے جب لشکر کے اندر رسائی نہیں ہو پا رہی تھی، صفوں کو امام حسن نے جا کے چیرا تھا. امام حسن مصطفیٰ شجاع انسان تھے، صلح کی تھی. کیوں کی تھی؟ مشیت الہی، مصلحت ہے. بس توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، بات کہاں سے دیکھیے، آگے نکل گئی، کعبے سے بات چلی تھی. امام تشریف لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری امام کے حوالے سے، وہ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، کہ اس دور کے اندر بھی لوگ امام علی علیہ السلام کا جب ظاہری حق چھین لیا گیا تھا، تو کچھ ذمہ داریاں امام علی کے ماننے والوں نے اپنے اوپر لی تھیں. کیا ذمہ داریاں تھیں؟ کیا کرتے تھے؟ لوگ آتے تھے، آنے کے بعد خلفاء سے سوالات کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، اور وہاں سے معمولاً جواب گھبرائیں گے نہیں ملتا تھا، نہیں ملتا تھا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے باب العلم کس کو قرار دیا تھا؟ امام علی علیہ السلام کو قرار دیا. انا مدینت العلم وعلیون بابوا، جواب کی جگہ یہی ہے، علم یہی سے ملے گا. امام علی نے کہا، اللہ کے رسول نے مجھے ہزار علم کے باب سکھائے، اور میں نے ہر باب سے ہزار علم کے مزید دریچوں کو کھولا ہے. عزیزو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک افتخار اور سعادت ہے. ہمارا آپ کا تعلق ایسے ائمہ سے ہے کہ جن کی زندگی میں، تمام ائمہ کی مشترکہ زندگی میں، کوئی ایک ورق بھی، کوئی ایک انسان ایسا نہیں دکھا سکتا کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کسی علمی مسئلے کے حل کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کیا ہو. کوئی ایک پرچہ بھی، کوئی ایک ورق بھی نہیں ہے ایسا، کوئی ایک ورق بھی نہیں دکھا سکتا ہمارے ائمہ علیہ السلام. بس اب یہاں سے ایک نتیجہ بھی لے لیں، اگر ہمارے ائمہ علیہ السلام علم کی ان منزلوں پر فائز تھے، تو ہماری قوم کے اندر بھی جہالت کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس محمد باقر ہیں، ہمارے پاس جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. درود پڑھیے محمد علیہ السلام. امام کے حوالے سے کیا کریں؟ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں امام علی کے، آتے ہیں خلفاء سے پوچھتے ہیں، دربار میں جاتے ہیں، جواب نہیں ملتا. یہاں پر امام علی علیہ السلام کے ماننے والے مخلصین، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمبر، کیا کرتے ہیں؟ جب لوگ مایوس ہو کے باہر نکلتے ہیں، انہیں اپنے سوال کا جواب نہیں ملتا، ان کی مشکل حل نہیں ہوتی، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس مایوس جاتے ہوئے شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کر کہتے ہیں کہ تم مایوس نہ ہو، تم غلط دروازے پر گئے تھے، آؤ ہم تمہیں صحیح دروازہ دکھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہاں لے کر آتے تھے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر لاتے تھے، اور اس کے بعد اس سائل کو اس کی مشکل کا حل ملتا تھا امام علی کے دروازے سے، ہے نا؟ یہی بات سلمان ابو ذر مقداد فم پر یہی کام کرتے تھے۔ آپ نے سنا، بعض لوگوں نے اس پر سبحان اللہ بھی کہا، اس کا مطلب کہ محظوظ ہوئے اس بات سے۔ عزیزو، بس جملہ یہی کہنا چاہوں اور آگے پڑھ جاؤں، آج کے زمانے کے امام کو بھی تو سلمان ابو ذر عمر مقداد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آج کی دنیا بھی تو غلط دروازوں پر کھڑی ہے، تو آج کی دنیا میں کون ہے جو اس سسکتی ہوئی انسانیت کو صحیح دروازہ دکھائے گا؟ کس کا کام ہے یہ؟ کون کرے گا یہ کام؟ صحیح دروازہ پتا کس کو ہے؟ آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ خداوند عالم نے اس کائنات کے لیے اگر کوئی نظام ہدایت قرار دیا ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ امام مہدی کا نظام۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر خداوند عالم اس زمین کے اوپر اپنا عدل کا نظام نافذ کرے گا جس کے ذریعے سے انسان اپنی فلاح، بہبود، صلاحیت، سعادت تک پہنچے گا، کس کا نظام ہے وہ؟ امام مہدی کا نظام ہے۔ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ عزیزوں، بس ایک چھوٹی سی گزارش، اپنے طور پر سلمان ابو ذر مقداد قمبر والا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں دکھانا چاہیے زمانے کے امام کا دروازہ یا نہیں دکھانا چاہیے؟ دکھانا چاہیے، بتانا چاہیے کیا کریں۔ میں جہاں بھی آج کل مجالس پڑھ رہا ہوں اس نقطے کو ضرور بیان کر رہا ہوں، جو بچے بیٹھے ان سے بات شروع کروں گا، اپنے کالج کے اندر، اپنی یونیورسٹی کے اندر، اپنے آفیسز کے اندر جو کام کرنے والے افراد ہیں، کیا کریں؟ سلمان کی طرح بن جائیں۔ کیا کریں؟ سلمان جہاں بیٹھتے تھے زبان پر علی علی ہوا کرتا تھا، جہاں بیٹھتے تھے۔ کیسے لوگ آئے علی کے دروازے پر؟ کس طرح لوگوں نے پہچانا امام علی؟ جہاں سلمان ابو ذر بیٹھتے تھے، قمبر بیٹھتے تھے، علی علی کرتے تھے۔ علی علی سے کیا مراد ہے؟ حقیقت دکھاتے تھے، دروازہ بتاتے تھے، راستہ بتاتے تھے۔ ہم اور آپ بھی آج کے دور میں سلمان ابو ذر قمبر مقداد کی مانند اپنی سیرت اپنا لیں، جہاں بیٹھے، کالج، یونیورسٹی، اسکول، مدرسہ، آفس، تجارت کی جگہ پہ، جہاں بیٹھے بہانہ تلاش کریں کہ زمانے کے امام کا تذکرہ چھیڑ سکیں۔ بہانہ تلاش کریں زمانے کے امام کا تذکرہ چھیڑ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راستہ آپ کو معلوم ہے کہ خداوند عالم نے اس دنیا کو نجات دینی ہے امام مہدی کے ہاتھ میں۔ عزیز آنے محترم، آپ یہ کام کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو اور مجھے اپنے مطالعے کو بڑھانا پڑے گا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو، اگر ہم کام اپنے برادران اہل سنت سے شروع کریں۔ میں شاید کل یہاں پڑھا یا نہیں پڑھا، تکرار اگر ہو معذرت، پاکستان میں اب بھی اکثریت محبان اہل بیت کی ہے، اب بھی اکثریت محبان اہل بیت کی ہے، یعنی اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کے ماننے والوں کی اکثریت ہے پاکستان میں۔ یہ اہل بیت کے ماننے والے فقط شیعوں میں نہیں ہے، اہل سنت میں بھی ہیں۔ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا، علی ولی اللہ کے حوالے سے جو بات نکلی، بعض لوگوں نے غلط بیانات دیے، اس میں ہمارے علماء نے جو دفاع کیا وہ اپنی جگہ، اہل سنت کے بہت سے علماء نے دفاع کیا اس بات کا کہ علی ولی اللہ حق ہے، جائز ہے، جس نے اس نماز کے اذان کے بارے میں کہا کہ دہشت گردی ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ میں ہمیشہ اس جملے کو پڑھتے ہوئے یہ بات نقل کرتا ہوں کہ یہ لوگ نامعلوم کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ان لوگ علی ولی اللہ کے، جنہوں نے خاتمے کی بھی اذان سے بات کی تھی، ان کو کوئی بتایا جا کر کہ پہلے لوگوں نے زبانوں سے علی ولی اللہ کو چھیننے کی کوشش کی تھی، ناکام ہو گئے۔ تم آج کے دور میں اذانوں سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہو، تم بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ نہ پہلے والے زبانوں سے چھین سکے، نہ تم اذانوں سے چھین پاؤ گے۔ آگے بڑھ کے بات بیان کروں کہ اب تو تمہیں آمادگی کرنی چاہیے، کیونکہ اب جو زمانے کا امام آنے والا ہے وہ اس دنیا کے اوپر جو حکومت قائم کرے گا، اس حکومت کا آئین اور دستور ہی علی ولی اللہ ہوگا۔ میں نے مبالغہ کیا ہے یا حقیقت بیان کی ہے؟ امام زمانہ کی حکومت آیا وہی غدیری حکومت ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے جس امام علی کا تعارف غدیر میں کروایا, امام زمانہ اسی امام علی علیہ السلام کی اولاد ہیں, وہی علی آخر ہیں. لہذا جو حکومت میں نے کہا جس کی بنیاد علی ولی اللہ ہے, اس دستور کی طرف جا رہے ہیں, اس حکومت کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ نے امام علی کی پہچان کروائی تھی تو خدا نے آیت نازل کر کے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارا دین مکمل ہوا, آج کے دن تمہاری نعمتیں تمام کر دی گئی ہیں. بس عزیزان محترم تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. لہذا ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں بیٹھے ہیں تذکرہ چھیڑیں, امام کی گفتگو کریں. دنیا اس وقت جس مشکل کا شکار ہے, اس سے نکالنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, لیکن ہاں ہمیں محنت کرنی ہوگی. وہ دوبارہ اس بات کی طرف پلٹوں کہ کیسے کام کریں, حزب اللہ کام کر رہی ہے, بحرین کے مومنین کام کر رہے ہیں, یمن کے حوثی افراد کام کر رہے ہیں, ہم کیا کریں؟ اسلحہ اٹھائیں؟ ہاں اسلحہ اٹھاؤ, جوانوں سے کہہ رہا ہوں اسلحہ اٹھاؤ. کون سا اسلحہ اٹھاؤ؟ اپنے زمانے کو دیکھتے ہوئے, اپنی فیلڈ کو دیکھتے ہوئے, اپنے میدان جنگ کو سمجھتے ہوئے. یہاں کس چیز کی جنگ ہے؟ یہاں جہالت کی جنگ ہے. کون سا اسلحہ اٹھانا پڑے گا؟ علم کا اسلحہ اٹھانا پڑے گا, دلیل کا اسلحہ اٹھانا پڑے گا. اسلحہ چاہیے, مسلح ہونا ہے. مسلح ہوئے بغیر میدان میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہو, میدان ہی جنگ ہے. یہ تکفیریت ناسبیت جو دوبارہ پھیل رہی ہے, یہ میدان جنگ ہے, اس کو سمجھنا ہے. لیکن اس کے اندر کس اسلحے سے آگے بڑھنا ہے؟ اس کے اندر دلیل کے اسلحے سے آگے بڑھنا ہے, علم کے اسلحے سے آگے بڑھنا ہے. اب اس کو اور تھوڑا سا بیان کر دوں, یعنی میرے پاس, یعنی میرے سے مراد میں نہیں ہوں, آپ جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ میں نے بیان کیا ہمیں سلمان ابو ذر کی مانند کام کرنا پڑے گا تو لوگ امام کی طرف آئیں گے. ہمیں ہر جگہ بیٹھ کر, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کالج یونیورسٹی ماحول میں, آفس میں, بزنس پوائنٹ پہ, جہاں بیٹھے ہوئے تذکرہ چھیڑنا ہے امام زمانہ کا. اب آپ خود آ کے تھوڑا سا, میں ایک دو نکات آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ بحثیں کیسے کی جا سکتی ہیں. میں فقط جوانوں کو سکھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں, بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں یقیناً ان چیزوں کو. مثلاً تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہوگا مہنگائی کے اوپر, ہر جگہ بیٹھ کے ہوتا ہے. ذرا اب ان صاحب نے جو آئے ہیں حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ایک جگہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے تھے, وہاں بل ہوا میں لہرایا تھا اور کہا تھا کہ جو بل اتنا زیادہ آتا ہے اس کو کیا کرو, آگ لگا دو. تھا نا کہ الیکٹرک کا بل جلا دیا تھا, انہوں نے کہا تھا جی اس کو جلا دینا چاہیے, چونکہ حکومت کیا کر رہی ہے, ظلم کر رہی ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہمارے آنے کے بعد لوگوں کو ریلیف ملے گا. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہے وہ بل کے اندر بھی ایک اضافی ٹیکس لگا دیا گیا ہے, آ گیا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن تو آ چکا ہے, کبھی بھی اس کو عمل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہر چیز کے اندر مہنگائی آ گئی ہے, یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, انہوں نے آنے کے بعد یہ بات بیان کی تھی. ٹھیک ہے, لہذا مہنگائی کا رونا, غربت کا رونا ہر جگہ ہی ہے. امام کی بحث کو کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ جہاں پہ بیٹھے ان باتوں کو لیں کہ ہاں بھائی یہ مسائل ہیں, گھبراؤ نہیں, اپنے سامنے والے سے کہیں گھبراؤ نہیں. لیکن یہ گھبرانا وہ نہیں ہے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں گھبراؤ نہیں, آپ کے میں وہ والا نہیں کہہ رہا گھبراؤ نہیں, میں اپنے دین کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں گھبراؤ نہیں. وہ آپ سے سوال کرے گا تمہارے پاس کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے کہہ رہے ہو گھبراؤ نہیں, آپ اس کو وہاں بتائیں, یہاں سے شروع کریں. ویسے وقت بچوں کو گائیڈ لائن دے رہا ہوں کیسے شروع کر سکتے ہیں بات کو. آپ کہیں کہ دیکھو ایک وقت آنے والا ہے اسی زمین کے اوپر, کہ زمین کے اوپر روایت رسول ہیں, اور رسول صادق تھے تمہیں پتا ہے, رسول سچے تھے تمہیں پتا ہے, رسول نے جو کچھ کہا ہے وہ ہوا ہے تمہیں پتا ہے. لہذا رسول اللہ نے بیان کیا, ان کے اہل بیت کی روایتوں نے بیان کیا کہ زمین کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ایک انسان مدد کرنے کے لیے اپنی جیب سے پیسہ نکال کر باہر نکلے گا, جائے گا, ماحول میں گھومے گا کہ کسی کی مدد کر سکے, کوئی خیرات لینے والا فقیر نظر نہیں آئے گا. وہ حیران ہوگا آپ کی اس بات پر, وہ آپ کو ٹوکے گا کہ بھائی یہ کس دنیا کی بات کر رہے ہو, یہ کہاں کا تذکرہ ہے, آپ کے اسی زمین پر ہونے والا ہے. وہ آپ سے تعجب کرے گا, آپ کہیں کہ میں اس سے اور بڑھ کے آگے تمہارے تعجب میں اضافہ کر دوں. یعنی میں اس کو اس انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی حیرانی میں اضافہ کریں, حیران کریں انہیں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں. بار بار عرض کر رہا ہوں, چونکہ سلمان کے پاس جو تھا وہ آنے والے کے پاس نہیں ہوتا تھا, وہ آتا تھا غلط دروازے پہ جاتا تھا. سلمان جانتے تھے صحیح دروازہ کہاں ہے, کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پکڑ کے علی کی طرف لے کر آتے تھے. ابو ذر ہاتھ پکڑ کے لے کر لاتے تھے لوگوں کو, چونکہ وہ جانتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ آئندہ آنے والا زمانہ کیا ہے, ان بحثوں کو چھیڑیے. آپ اسے کہیں گے میں اور حیران کرتا ہوں تمہیں, ابھی تم یہاں پر روڈ کے اوپر 5 روپے ڈال دو, سکہ ڈال دو, کیا ہوگا؟ وہ کہے گا جھگڑا ہو جائے گا 5 روپے کے اوپر, ہر کوئی دعوے دار بن جائے گا کہ میں اس 5 روپے کا مالک ہوں, میری جیب سے گرا ہے. آپ کہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کے اندر ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ جواہرات کا تشت لے کر مثلاً کراچی سے حیدرآباد کا سفر طے کرے گی, جو کہ روایت میں بصرہ سے کوفہ کا تذکرہ ہے. یہاں سمجھانے کے لیے آپ کراچی سے حیدرآباد کا لفظ استعمال کر لیں, کراچی سے حیدرآباد کا سفر طے کرے گی کوئی دیکھنے والا دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف، وہ پھر حیران ہوگا کہ بھائی یہ کس دور کی باتیں کر رہا ہوں. وہاں پہ اسے بتائیے یہ دور امام زمانہ کا دور ہے، یہ دور امام مہدی کا دور ہے. پھر وہ آپ سے پوچھے گا ایسا کب ہوگا، آپ اسے کہیں دیکھو قرآن میں وعدہ ہے. اب یہاں پر میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں آپ کو مسلح ہونا پڑے گا. مسلح سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہوں جس کے ذریعے سے سامنے والی، چونکہ میں نے کہا دشمن کیا چیز ہے، جہالت ہے. اس جہالت کے دشمن کے خاتمے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ علم کی دلیل چاہیے، علم چاہیے. لہذا اب آپ کے پاس قرآن سے حوالے ہوں امام زمانہ کے لیے. توجہ کیجئے گا، آپ قرآن کریم سے امام زمانہ کے وجود کو ثابت کرنے کے قابل ہوں تو آپ لوگوں کو امام زمانہ کا دروازہ دکھا سکتے ہیں. خالی نعروں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا عزیزان محترم، خالی نعرے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آپ سے ایک سادہ سوال کر رہا ہوں کہ واقعی امام زمانہ کے حوالے سے قرآن کریم سے ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ کہ میں یہ امید رکھتا ہوں آپ سب کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو اس سوال کے پوچھنے کے بعد یہ خیال آیا ہو کہ میرے لیے شاید مشکل ہوں گے میں زمانے کے امام کو، کہ جس کا میں منتظر ہوں، جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، جس کے انتظار میں کائنات ٹھہری ہوئی ہے، میں اس کو اگر قرآن سے ثابت نہ کر سکوں تو واقعی یہ کیسا ایمان ہے؟ یا تو پھر میرا امام قرآن سے ثابت ہونے والا نہیں ہے، اور اگر قرآن سے ثابت نہ ہو امامت تو پھر امامت کیسی؟ کیونکہ قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کا تذکرہ ہے. تو پھر میں اپنے زمانے کے امام کو قرآن سے جب ثابت کروں گا سامنے والا انکار نہیں کر پائے گا. توجہ کیجئے گا، ضرورت ہے یا نہیں اس طرح کی بحثوں کی؟ کرنا چاہیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، زمانے کے امام کے رفلے کرانا ہے. اب بات جب یہاں تک آئی ہی گئی ہے تو میں فقط بچوں کو سمجھانے کے لیے چونکہ مثال کھولی تھی، ان کی اس مثال کو آج مکمل کر دوں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ بھی شاید اس محفل کی برکت تھی کہ بات کہیں سے نکل کر امام زمانہ تک آ گئی ہے. عزیزوں اب کیسے ثابت کریں امام زمانوں کا؟ ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ چیز ہاتھ میں آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس طرح کام ہو سکتا ہے. مثلاً اب اہل سنت برادران کے ساتھ بیٹھیے، شروع کیجئے یہاں سے. اب میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ تھوڑا محنت کرنے والے ہوئے، واقعی اس چیز کو سوچئے گا، ہر شخص اکیلے میں بیٹھ کر سوچے اس شخص کو کہ اگر میرے ذریعے سے کوئی ایک شخص امام زمانہ کی طرف آ گیا تو میرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت میں پھر کیا کمی رہ گئی؟ کسی ایک شخص کو میں نے اگر پہنچا دیا، یہ میں اور آپ اپنی دعائے اہل میں پڑھتے ہیں. دعائے اہل میں کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار اگر میں مر جاؤں امام کے آنے سے پہلے، اور موت تو حتمی شے ہے جس کو تو نے ہم سب کے لیے قرار دیا ہے، کسی نے کسی کو وعدہ نہیں دیا کہ تم حتماً اس زمانے تک رکو گے، تو ہی جانتا ہے. پروردگار اگر میرے اور امام کے ظہور کے زمانے کے دوران کیا ہو جائے، میری موت واقع ہو جائے، تو کیا کرنا؟ فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، مجھے میری قبر سے نکال دیں. توجہ کیجئے گا، امام زمانے کے لیے خدمت کام انجام دینا، حتیٰ ایک مومن کو سکھا رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی ذمہ داری سمجھو کہ تم نے اپنے زمانے کے امام کا دروازہ لوگوں کو دکھانا ہے. تو جو دین مرنے کے بعد یہ حوصلہ دے رہا ہو کہ مرنے کے بعد بھی یہ مت کہو کہ میں تو مر کے چلا گیا دنیا سے، میں اب اپنے زمانے کے امام کے کیا کام آؤں گا، جو دین مرنے کے بعد حوصلہ دے رہا ہو وہ دین کتنا چاہتا ہوگا کہ ہم اپنی حیات میں اپنے زمانے کے امام کے لیے کچھ کر لیں، کتنا چاہتا ہوگا وہ دین. فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، پروردگار وہ موت جو حتمی ہے، اگر میں مر جاؤں اپنے زمانے کے امام کے ظہور سے پہلے کیا کرنا؟ میں مایوس تب بھی نہیں ہوں چونکہ میں تیری قدرت پر یقین رکھتا ہوں، تو کر سکتا ہے. کیا کرنا؟ فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، مجھے میری قبر سے نکال دینا. متذرن کفنی شاہرن سیفی ملبین دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، خدایا مجھے اس حالت میں نکالنا، اپنا کفن اوڑے ہوا ہوں، اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائے ہوا ہوں، اپنا نیزہ بلند کیے ہوئے ہوں، لوگوں کو صحرا صحرا قریا قریا جا کر آواز دے رہا ہوں کہ دیکھو جس زمانے کے امام کے منتظر تھے وہ آ چکا ہے. یہ آپ دعائے عہد میں پڑھتے ہیں. توجہ کیجئے گا نکات کی جانب، کیوں سکھائی ہیں یہ دعائیں؟ دعائے عہد کی اہمیت جوانوں کے لیے بیان کرتا ہوں آگے بڑھ جاؤں، روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اگر کوئی مؤمن صدق دل کے ساتھ دعائے عہد کو اخلاص کے ساتھ 40 دن پڑھ لے اخلاص کے ساتھ اور مر جائے، خدا مند عالم شاید اس کو دوبارہ زندہ کیے جانے والوں میں شامل کر کے امام کے ظہور میں جگاتا فرما. یہ دعائے عہد کی اہمیت، جس کو پڑھتے ہیں ہم اور آپ، ٹھیک ہے، اس کے ہی جملے تھے. لہذا مرنے کے بعد بھی مایوس نہ ہو، کیا کرو؟ اپنے زمانے کے امام کی خدمت کی بات کرو. خدا کر سکتا ہے تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو کر نہیں ہے. آخری نقطہ آپ کے سامنے بیان کرو. مثلاً اب ہم شروع کہاں سے کریں؟ میں نے عرض کیا ہم شروع اہل سنت سے کریں. اہل سنت سے کیوں کریں؟ اس لیے کہ اس وقت تکفیریت نے، دشمن نے، ناسبیت نے اپنے کاموں کو بڑھانا شروع کر دیا. کیا ہوا ہے؟ جہالت کو دوبارہ سے اپنا اسلحہ بنا کر آگے بڑھا جا رہا ہے. اس وقت جو پاکستان کے اندر حالات ہیں اس کو آپ سب مومنین کے سامنے آپ سب آگاہ ہیں. جو لوگ جن علاقوں میں 60-60 سال سے عزاداری ہو رہی تھی وہاں عزاداری کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. ہوا ایسا ہی نہیں ہوا، ایف آئی آر کرنی. اربعین دنیا ہزاروں قسم کی واک پہ نکلتی ہے. یہ جو کہہ دینا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، خواتین کی ایک خاص دن کی واک نکالی جاتی ہے جس کے اندر سوائے بےہودگی کے کچھ نہیں ہوتا، اس پہ کوئی پرچہ کٹوانے والا نہیں. یہ سارے غیرت مند مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں اس دن جس دن خواتین آتی ہیں بےہودگی کرتی ہیں. البتہ میں عام ساری خواتین کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں جو خاص مقصد کے تحت، ایجنڈے کے تحت ایک خاص واک کرتی ہیں. سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ جو اپنی نمائش کرنے آتی ہیں، اگر اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں جو حقوق ان کے نہیں ہیں، اور یعنی کسی کا حق نہیں ہے جس کی وہ بات کرتی ہیں، فساد پھیلانے کی خاطر نکلتی ہیں. سوال ہے یہ سارے جو مسلمان ہیں کہ جن کو امام حسین کے نام پر نکلنے والی مشی سے کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اس دن کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کے خلاف کوئی پرچہ کیوں نہیں کٹواتا؟ خوب سمجھ میں آ رہی ہے بات. نصیر اس نے ناسبیت نے اپنا کام کیا ہے، ناسبیت اپنا کام کر رہی ہے، تکفیریت اپنا کام کر رہی ہے. البتہ اس کے اندر ایک ظریف نقطہ ذہن میں رکھیے گا، ہم بھی بے قصور نہیں ہیں، ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے بھی اپنے یہاں سے اس طرح کی کام کرنا شروع کیے، ہمارے ممبروں نے ایسے بیانات دینا شروع کیے کہ سامنے والے آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوئے. یہ توجہ رکھیے گا، ہم بھی قصور وار ہیں، ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے بھی ایسے کام انجام دیے. ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہے. لیکن بہرحال اہل سنت سے کام شروع کریں. اہل سنت کو کیسے قائل کریں؟ اہل سنت کے یہاں امام مہدی کا تذکرہ بے عنوان امام مہدی ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں موجود نہیں امام مہدی کا تذکرہ. بچوں کو میں فقط گائیڈ کر رہا تھا کہ کیسے شروع کرنی ہے بحث. اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، مسلح ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، قرآن سے ثابت کریں. اب ایک مسئلہ اہل سنت کے یہاں یہ ہے کہ بھائی امام مہدی جب آئیں گے تو آئیں گے، جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں دنیا میں عدل انصاف کون نافذ کرے گا، ان کے یہاں بھی روایات ہیں، وہی کریں گے. آپ ان سے پوچھیں زمین خدا پر خدا کا نظام کون نافذ کرے گا، امام مہدی کے علاوہ کوئی نام ان کے پاس موجود نہیں ہے. ان کے یہاں ان کی معتبر کتابوں میں روایت موجود ہے کہ اگر رسول اللہ نے بیان کیا کہ اگر اس زمین کی حیات کا ایک دن بھی باقی رہ جائے، یعنی ایک دن بعد زمین ختم ہو جائے، قیامت آ جائے، تو خدا اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا، اتنا پرولونگ کر دے گا کہ اس میں میری نسل سے آخری فرزند آ کر زمین پر حکومت قائم کرے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی. یہ ان کے یہاں کی روایت آپ کے سامنے بیان کی. سنن ابی داؤد کی کتاب ہے، سنن ابی ماجہ کے اندر موجود ہے، ان کی کتابوں میں یہ تمام چیزیں، اور امام مہدی کا تذکرہ وہاں بھی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اہل تشیع اس بات کے قائل ہو کہ امام مہدی پیدا ہو کر دنیا میں آ گئے. ہم اس چیز کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ کوئی بھی انسان اتنی طولانی عمر کیسے گزار سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا، 255 ہجری میں امام کی ولادت ہے، 1443 ہجری چل رہا ہے، کم و بیش 1200 کچھ سال ہو چکے ہیں. ان کا اعتراض یہ ہے، اب میں عرض کر رہا ہوں چھیڑ چھاڑ کے لیے نہیں، ذہن کی الجھن کو دور کرنے کے لیے دلیل دیجیے. توجہ کیجیے گا میرے نقطوں کی جانب جو میں بیان کر رہا ہوں، چھیڑ چھاڑ کی خاطر نہیں، الجھن دور کریں، مسئلے کو حل کریں، شاید آپ کی بات کسی کے دل میں اثر کر جائے اور وہ امام کی طرف آ جائے. توجہ کیجیے گا، اس کام کو کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. میں نے ابھی کل یہاں مثال نہیں دی، فقط ذہن میں اس شخصیت کو رکھیے گا جس نے فقط 40 سال پہلے ان بحثوں کو سمجھا ہے. کون ہے کہ جس نے 40 سال پہلے ان بحثوں کو سمجھا؟ شیخ ابراہیم زکزکی نائجیریا کا. 40 سال پہلے جس نے تشیع اختیار کیے، 40 سال انقلاب کے بعد، اس نے اس بحث کو سمجھا، حسینیت کو سمجھا، مہدویت کو سمجھا، جا کر دلائل دیے وہاں کے لوگوں کو، ان دلیلوں کی بنیاد پر لوگ شیعت کی طرف آئیں. انہوں نے کھڑے ہو کے کسی کی بے حرمتی نہیں کی، انہوں نے کسی کے بڑے کو برا کہہ کر نہیں بلایا، اس طرح کوئی نہیں آتا. جس کے پاس حق ہوتا ہے وہ حق کی دلیل دیا کرتا ہے. توجہ کیجیے گا، حق کی دلیل دیں. شیخ ابراہیم 40 سال پہلے شیعہ ہوئے، شیعہ ہونے کے بعد آج تقریباً 1.5-2 کروڑ افراد شیعہ ہیں ان کے ساتھ. کیسے ہوئے؟ میں اپنے آپ سے واقعی سوال کرتا ہوں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک آدمی کو اس طرف نہیں لا سکا، وہ 1.5 کروڑ لوگوں کو شیعہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ اس نے اسلحے سے مسلح کیا تھا. کون سا اسلحہ؟ علم کا اسلحہ، دلیل کا اسلحہ. لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں, کتنی بڑی سعادت ہے ان کے لیے, بس توجہ کیجیے گا. اب سوال یہ ہوگا کہ اتنا لمبی عمر کیسے گزار سکتا ہے انسان. لہذا ممکن ہے آپ کا اہل سنت بھائی دوست جو آپ کے ساتھ بیٹھے گفتگو کرے, جس سے آپ یہ موضوع چھیڑیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا اتنی لمبی عمر نہیں. ٹھیک ہے, جب ہم آئیں گے امام مہدی دیکھیں گے. اب آپ یہاں پہ قرآن سے گفتگو شروع کریں. فقط ایک دلیل آج سکھا رہا ہوں بچوں کو قرآن سے, تاکہ ہم ثابت کر سکیں امام. آپ اسے کہیں کہ دیکھو اگر یہ معاملہ فقط امام مہدی کا ہوتا شاید تمہاری بات مان لیتے. اولاً خدا کی قدرت سے تو کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے, خدا جو چاہے کرے. لیکن امام مہدی سے پہلے ایک شخصیت, دو تین شخصیتوں کا تذکرہ خود قرآن کریم میں موجود ہے. امام مہدی سے پہلے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ کے تذکرے میں ایک بندے کا تذکرہ ہے جس کا نام خضر ہے. یہ بتاؤ وہ جناب خضر اس وقت زندہ ہیں یا تمہارے مطابق مر چکے ہیں؟ وہ جواب کیا دے گا؟ کیا جواب ہے؟ ہم کیا بھی کتابوں میں موجود ہے حضرت خضر زندہ ہیں. آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت خضر جو امام مہدی سے کئی سال پہلے اس دنیا میں تھے وہ آج تک زندہ رہ سکتے ہیں, تو امام مہدی کے زندہ رہنے میں کیا قباحت. دوسری دلیل, حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ آپ اپنے اہل سنت بھائی سے بات کر رہے ہیں, میں اس کے لیے سمجھا رہا ہوں بچوں. اہل حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ اہل حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی تھی, وہ پھانسی پر چڑھ گئے تھے یا نہیں؟ جب ان کو لایا گیا خداوند عالم نے ان کو ہٹا کر کسی اور کو لوگوں نے آگے کر دیا تھا, حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ زندہ. کیا کہا؟ زندہ ہے. آپ اس کو جواب دیں کہ حضرت عیسیٰ امام مہدی سے پہلے یا بعد میں؟ امام مہدی سے پہلے, رسول اللہ سے بھی 500 کچھ سال پہلے کی بات ہے حضرت عیسیٰ کی. کم و بیش 2000 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ کو. حضرت امام مہدی کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ 1200 کچھ سال ہوئے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ 2000 سال زندہ رہ سکتے ہیں تو امام مہدی 1200 سال کیوں نہیں زندہ رہ سکتے؟ قرآن کی دلیلیں. اور آگے بڑھ جائیے, اس کو اور دلیل دیجیے. کہو دیکھو خدا کی قدرت پر ہیں ساری چیزیں, خدا جس کو چاہے رکھ سکتا ہے. اب آخری دلیل آپ اس کو یہ دیجیے کہ دیکھو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ایک نبی کا تذکرہ ہے, نبی جن کا نام عزیر ہے. بچوں سے خصوصی درخواست ہے, جوانوں سے درخواست ہے, ان چیزوں کو سیکھیے گا. یہ دلائل ہیں قرآن کے, تاکہ ہم اس راستے کو فراہم کریں. ذمہ داری ہے سب کی, مسلح ہونا ہے اس علم سے, ہمیں دلیل سے. اس کو اب آپ اس کو کہیں گے حضرت عزیر خدا کے ایک نبی تھے, ایک جگہ سے گزرے, گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی الٹی پڑی ہوئی ہے, یعنی تباہ ہو چکی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو عذاب آ چکا, اس بستی کو خدا نے مار دیا. انہوں نے یہ سوچا کہ خدا وند عالم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. خدا کے بارے میں ایک سوال آیا, مشیت کے بارے میں ایک سوال آیا. قرآن کی آیت آگے بڑھ کر آئی, کہا کہ فما اتہ اللہ, خدا نے اس کو مار دیا. عزیر مر گئے, سوئے نہیں, مر گئے, خدا نے مار دیا. اب جب مار دیا, عرصہ گزر گیا, اس عرصے کو میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں کتنا تھا. خدا وند عالم نے حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کیا. دوبارہ زندہ کرنے کے بعد حضرت عزیر سے خدا نے پوچھا, حضرت عزیر کب مرے؟ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے, دسترخوان بچھایا تھا, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے, اپنے غذا کو اپنی چیزوں کو اپنے سامنے رکھا تھا اور کھانا چاہتے تھے کہ اسی لمحہ موت واقع ہو گئی. حضرت عزیر کو خدا نے زندہ کیا. سوال پوچھا, کم لبستہ, کتنا روز رہے ہو, کتنا ٹھہرے ہو یا کتنا سوئے ہو؟ اب یہاں پہ میں عذرائے مذاق کہتا ہوں, حضرت عزیر نے وہ جواب دیا جو ہمارے بچے آج کل اپنی ماں کو کہتے ہیں. اماں کہتی ہے بیٹا کب سے سو رہے ہو, 12 گھنٹے سے سو رہا ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے ابھی تو سویا تھا. حضرت عزیر نے بھی یہ کہا. حضرت عزیر سے خدا نے پوچھا, کم لبستہ, کتنا ٹھہرے رہے, کتنا سوئے؟ کل لبستہ یومن او باز یوم, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. کتنا سوئے تھے؟ خدا نے آگے بیان کیا, عزیر تم ایک دن آدھا دن نہیں سوئے, تم 100 سال اس زمین پر پڑے رہے ہو. کتنا سال؟ 100 سال. 100 سال مرے رہے ہو, 100 سال پڑے رہے ہو, اور تمہیں 100 سال بعد خدا نے اٹھایا ہے. توجہ کیجئے گا, لبستا یوم و بعد یوم, ایک دن یا آدھا دن, خدا کہہ رہے نہیں 100 سال. اب جو میرا اصل نقطہ تھا وہ یہ تھا, اس کو اور دقت سے سن لیجئے گا, زحمت تمام کروں. خدا وند عالم نے حضرت عزیر سے کہا, اب جب تمہیں ہم نے 100 سال بعد زندہ کیا ہے تو یاد کرو تم کھانے کے وقت بیٹھے تھے, تمہیں خدا نے مار دیا, 100 سال مرے رہے ہو. اپنے سواری کی طرف دیکھو کہ وہ خاک میں مل چکا ہے. فنظر الی طعامک و شرابک, یہ اصل نقطہ تھا, اپنے کھانے اور پانی کی طرف توجہ کرو. لم یتسنا, 100 سال گزرنے کے باوجود یہ کھانا گلا اور سڑا نہیں ہے. 100 سال گزرنے کے باوجود, قرآن کی آیت ہے, دلیل روایت نہیں ہے کہ جس کا کوئی انکار کرے, قرآن کی آیت ہے. فانظر الى طعامک و شرابک، اے عزیر اپنے کھانے پہ نگاہ کرو، اپنے پانی پہ نگاہ کرو، لم یتسنا، یہ سڑا نہیں ہے. خدا کے الفاظ پہ دقت کیجئے گا عزیزان محترم، میں جس نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، کھانے کی طبیعی عمر کتنی ہوتی ہے؟ طبیعی عمر یعنی اگر کھانے کو ہوا میں رکھ دیا جائے کتنا باقی بچتا ہے؟ ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ، ایک ہفتہ. 100 سالوں میں کتنے ہفتے ہو گئے؟ ایک سال میں 52 ہفتے، 100 سال میں 5200 ہفتے. خدا ہوں عالم کہہ رہے دیکھو اس کھانے کو، یہ 5200 ہفتوں بعد بھی سڑا نہیں ہے. اب اپنے اس دوست کو جواب دیں کہ میرے بھائی عزیز، اگر خداوند عالم ایک کھانے کی طبیعت کے خلاف جا کر اس کھانے کو 5200 سال بغیر سڑے ہوئے سالم رکھ سکتا ہے، وہی خدا امام مہدی کو 1200 سال زندہ رکھ سکتا ہے. توجہ کیے زیرانِ محترم، جوانوں نے مخصوصاً، یہ دلیل ہے قرآن سے کہ جو خدا ایک کھانے کو 5200 ہفتے زندہ صحیح سالم رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ اپنے ولی کو، حجت کو 1200 سال زندہ رکھے. یہ دلائل وہ ہیں کہ جو انسان کے دل کو نزدیک کر سکتے ہیں. بس عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، دوبارہ آخری نقطہ بیان کر دوں تکرار کرتے ہوئے، اس دور میں بھی سلمان، ابو ذر، مقداد، عمر چاہیے جو لوگوں کو ادھر ادھر کے دروازوں سے ہٹا کر صحیح دروازے کی طرف لا سکیں، دکھا سکیں زمانے کا دروازہ، امام کا دروازہ. لیکن اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے آپ کے پاس بولنے کی مہارت ہونی چاہیے. دشمن اپنا کام کر رہا ہے، اس نے اپنے کاموں کو کیا ہے، اپنے مکاتب، اپنے مدارس کے ذریعے سے. میرا اور آپ کا کام بھی فقط نعرہ لگانا نہیں ہے، ان فرائض کو انجام دینا ہے. عزیزان محترم، ہر امام کی جو بزرگ ترین مشکل رہی وہ یہی رہی، ہر زمانے کے امام کے پاس انصار کی کمی تھی، افراد کی کمی تھی. وَإِمَّا خداوند عالم کا جو ولی اور حجت ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے قدرت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کے پاس قدرت ہوتی ہے. لیکن خدا کی سنت یہی ہے، طریقہ الہی یہی ہے کہ افراد ساتھ چلتے ہیں تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے. مجھے اور آپ کو ساتھ چلنا ہے، دنیا تیزی سے آگے بڑھ گئی. آگے ناصر رفیع نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا کی جو ٹرین ہے یہ چل رہی ہے، یہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. اب اس کے اندر تم جس طرح چاہو سفر کرو، چاہو سوتے ہوئے سفر گزار دو، چاہو بیداری کے اندر سفر گزارو، اس نے اپنے نتیجے تک پہنچنا ہے، آپ نے اور میں نے بھی چلنا ہے. بس عزیزوں، سعادت ہوگی کہ ہم کسی کو امام زمانے کی طرف متوجہ کروا سکیں. اس کے لیے ہمارے پاس جو سورس آف انسپائریشن ہے وہ کربلا کے شہدا ہیں، کربلا کے وہ شہدا جنہوں نے اپنے ظرف سے، اپنے وجود سے زمانے کے امام کی خدمت کو انجام دیا. لیکن یہ فقط امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسے افراد تھے، باقی آئمہ کو ایسے افراد میسر نہیں آئے. خود امام حسین نے کربلا میں کہا جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے جد کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھائی کو ملے. آج مصائب کے اندر امام حسین کے مظلوم بھائی کا تذکرہ کر دیا، جن کے ابھی آپ نے ایام شہادت کو منایا. عزیز امام حسین مجتبیٰ، وہ امام کہ جو میدان جنگ سے واپس آئے، جنگ کی نیت سے آئے، خاتمہ کرنا چاہتے تھے دشمن کا، فساد کا، لیکن اصحاب کی بے وفائی کے نتیجے میں امام حسن کو واپس آنا پڑا. بس عزیز، امام حسن مصطفیٰ کے مصائب کا آغاز کہاں سے کروں؟ معمولاً جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ امام حسن مصطفیٰ کے زہر خورانی سے، کہ امام کو زہر دیا گیا، وہاں سے امام حسن مصطفیٰ کے مصائب کا آغاز ہوتا ہے. میں آپ سے اجازت لے کر ان مصائب کو تھوڑا پیچھے سے شروع کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ تھوڑا آپ کا دل ان چیزوں کو اور اچھی طرح سمجھے. عزیزوں، جو پہلی اولاد ہوتی ہے، ماں کو اس اولاد سے بڑی وابستگی ہوتی ہے، اور جو پہلی اولاد ہوتی ہے یہ پہلی اولاد بھی ماں سے بہت زیادہ وابستہ ہوتی ہے. ہر اولاد ہوتی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ماں اس اولاد کے ذریعے سے ماں بنی ہوتی ہے. زیادہ تر وقت ماں کا اس پہلی اولاد کے ساتھ گزرا ہوتا ہے جب تک کہ دوسری اولاد نہیں آتی. اب امام حسن مجتبیٰ کو اس مقدمے کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا. اور اولاد ہمیشہ کیا چاہتی ہے؟ کہ اپنی ماں کی اپنے باپ کی خدمت کر سکے. اب میں آپ کے سامنے مسائل کو اس طرح سے پڑھنا چاہوں گا کہ امام حسن مجتبیٰ کی مصیبت کا آغاز، مسائل کا آغاز اس وقت نہیں ہوا جب امام کو زہر دیا گیا. امام کے مسائل کا آغاز، امام حسن مجتبیٰ کے مسائل کا آغاز بڑے بیٹے ہیں. دوبارہ تاکیداً کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، آپ سمجھ گئے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. بڑے بیٹے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کے مسائل کا آغاز مجھے لگتا ہے وہاں سے ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ نے جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے سے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی آواز سنی. جب امام حسن مجتبیٰ نے آواز سنی تھی، یا فی عزت و خزینی، بڑا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، بیٹا چاہتا ہے ماں کی خدمت کرے، ماں کے کام آئے. عزیز و، امام حسن مجتبیٰ کے مسائب کا آغاز شاید پھر یہاں سے ہے. امام حسن مجتبیٰ کے مسائب کا آغاز پھر یہاں سے ہے کہ جب جناب سیدہ گھر میں تشریف لے کر آئی تھیں، امام حسن نے دیکھا تھا کہ ماں کی چادر خاک آلود ہے. ماں کی چادر خاک آلود. سوال پوچھا تھا، اے مادر گرامی، چادر خاک آلود کیوں؟ ماں نے خبر دی تھی، بیٹا جب میں آ رہی تھی سند ہاتھ میں لے کر آ رہی تھی، ایک ظالم آگے پڑا تھا، اس نے سند کو میرے ہاتھ سے چھینا تھا، میرے ہاتھ میں تازیانہ مارا تھا، میں تازیانہ برداشت نہیں کر پائی تھی، زمین پر گر گئی. یہ امام حسن مجتبیٰ کے مسائب کا آغاز ہے. عزیز، بڑا بیٹا ہے نا، اولاد چاہتی ہے ماں کی مصیبت میں کام آئے. حسن مجتبیٰ کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا، پوری زندگی میں اپنی ماں کی مدد نہ کر سکا. اجر و ثواب. امام حسن مجتبیٰ کے مسائل کا آغاز پھر یہاں سے. عزیزوں، مجھے یقین ہے کہ جب تک امام زندہ رہے ہوں گے، امام کے دل میں یہ قلق رہا ہوگا، میں مدینے میں موجود تھا، ماں کی مدد نہ کر سکا. میں مدینے میں موجود تھا، ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر گیا. میں مدینے میں موجود تھا، ماں کو تازیانہ مارا گیا. امام حسن مجتبیٰ کی دوسری مصیبت، مسائب کا آغاز کب ہے عزیزان محترم؟ مصیبتیں آغاز ہو گئی. دوسرا مسائب کا انداز کہاں ہے؟ کہ جہاں 19 محرم کو آواز بلند ہوئی تھی، علی کے سر پہ ضربت مار دی گئی، علی کے سر کو زخمی کر دیا گیا. امام حسن مجتبیٰ جب بابا کو لا رہے ہوں گے، یہ دوسری مصیبت ہے امام حسن کی زندگی کی. عزیزوں، بس یہاں سے آغاز ہے. اس کے بعد وہ تیسری مصیبت ہے جو امام حسن کو زہر دیا گیا. میرے مولا کو ایک بار زہر نہیں دیا گیا، تاریخ میں بیان ہوا کئی بار امام حسن کو زہر دیا گیا، مگر جو آخری زہر شام سے آیا تھا وہ اتنا کارگر تھا کہ اس کے نتیجے میں امام حسن کا جگر ٹکڑے ہونے لگا. اب آخری وقت امام حسن کا آ گیا. عزیز و، مختصر وقت میں آپ کے مسائل کو تمام کر کے بیان کروں، زحمت کو تمام کروں، بس آخری وقت آ گیا. امام حسن مجتبیٰ نے سب کو جمع کر لیا، سب کو پاس بلا لیا. امام حسن مجتبیٰ کے کنارے اب امام حسین بھی موجود ہیں، علمدار بھی موجود ہیں، جناب زینب اور کلثوم بھی موجود ہیں. امام حسن مجتبیٰ کو اپنے سر اپنے آغوش میں رکھ کر امام حسین رو رہے ہیں. امام حسین کا رونا ہے امام حسن کی آنکھوں سے بہتا ہوا پانی امام حسن کے چہرے پر پڑا. امام حسن نے آنکھیں کھولی، تڑپ کر کہا ہے، میرے بھائی حسین، تم نہ رویا کرو، تمہارا رونا ماں فاطمہ زہرا کو برداشت نہیں ہوتا. تم جب بھی روتے تھے ماں فاطمہ زہرا تڑپ جاتی تھی، تم نہ رو. امام حسین نے تڑپ کر کہا، میں کیسے نہ رہوں جس کا بھائی جگر ٹکڑے ہو رہا ہو، جس کے بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہو کے تشت میں آ رہے ہوں، وہ اپنے رونے کو کیسے روکے؟ میں کہوں مولا حسن، یہاں امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اس قدر شدت سے رو رہے ہیں، کربلا میں جب علی اکبر کے ٹکڑے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ جب نہر کے کنارے علمدار کربلا کے جسم کے ٹکڑے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اجرکم اللہ. عزیز و، بس وہ مرحلہ ہے، یہاں پر ہی نقل کیا گیا. امام حسن نے ایک جملہ کہا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، مصیبتوں میں کوئی دن بھی تمہاری طرح کا نہیں ہوگا. جو مصیبتیں تم اٹھاؤ گے، ایسی مصیبتیں کوئی نہیں اٹھائے گا. اب اس جملے کو کھول کے بیان کروں اور آپ کی زحمت تمام ہوئی. عزیزوں، گویا امام حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہو، اے میرے بھائی حسین، میں جا تو رہا ہوں اس دنیا سے، میرا جگر ٹکڑے ہو رہا ہے، وقت مصیبت کا ہے مگر دیکھو میں خوش نصیب ہوں، میرا سر میرے بھائی کی آغوش میں ہے۔ اے حسین وہ وقت جب آئے گا جو تمہارا آخری وقت ہوگا، اس وقت تمہارا سر کسی کی آغوش میں نہ ہوگا، کوئی تمہارے پہلو میں نہ ہوگا، بلکہ عجب نہیں تڑپ کر مولا نے کہا ہو، ارے تمہارا سر کسی کی آغوش میں کیسے ہوگا جس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیا جائے، اس کا سر آغوش میں کیسے آئے گا؟ عجب نہیں امام حسن نے جملوں میں کہا ہو، لا یوم کا یوم گیا عبد اللہ، میں جا رہا ہوں، میرا قاسم یتیم ہو رہا ہے، مگر دیکھ رہا ہوں تمہارے جیسا بھائی موجود ہے جو میرے یتیم کو سنبھالنے والا ہے، مگر گویا تمہاری سکینہ کی یتیمی نظر آ رہی ہے۔ ارے وہ یتیم ہونے کے بعد میدان کر بلا میں کسی سے تماچا کھائے گی، کوئی تازیہ نہ مارے گا، وہ کربلا کے میدان میں چلا دامن لیے، واہ اما واہ بتا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبیا، بار اللہ اس توسل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے تو ادھر رحمت کا واسطہ، جہاں کہیں فرش اعضا بچھا اس فرش اعضا کو بچھانے والوں، اس پہ آنے والے مومنین و مومنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس گریے کو اپنی بارگاہ میں ان تمام مومنین کی جانب سے قبول فرما، اس پر ان کو بہترین اجر عنایت فرما۔ اے میرے معبود تو ادھر رحمت کا واسطہ، اس وقت دنیا میں جو مومنین جہاں کہیں بھی مصروف جہاد ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما، مسلمان جہاں مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، اس عالمی وبا کا اس دنیا سے جلد خاتمہ فرما، اس وبا میں جو مومنین مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ پروردگار زیارات مقدسہ کی حفاظت فرما، یہاں بیٹھے ہوئے ہر مومن کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے میرے معبود تجھے رحمت کا واسطہ، جو بیمار ہیں جمع حاضر میں جو مومنین، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مرحمت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔